أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے. ناظرین آج ہم اس پروگرام میں سورہ فیل کا تعارف پیش کریں گے، اور پچھلے دو ہفتے ہم نے مسلسل سورہ فیل کے حوالے سے اور اس کے تعارف کے اور اس کے تفسیر پہ گفتگو کی تھی، اور ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. لیکن ہم پہلے سورہ فیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنیں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بے نام خدائے رحمان و رحیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بے مقصد نہیں بنا دیا اور ان پر دستے دستے پرندے بھیج دیے جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، سو اس نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کے مانند کر دیا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین سورہ فیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ فیل کے تعارف کے ساتھ پروگرام پیام رحمان میں. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب سے ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ فیل قرآن مجید کے ان آخری سوروں میں سے ہے کہ جس کی آیات بہت مختصر ہیں، تقریباً 5 آیات اس سورہ کے اندر ہیں، لیکن اس سورہ کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اس سورہ کے اندر جو تربیتی اہم نکات ہیں اور سبق آموز نکات، یقیناً ان کے تحت اس کے اندر مطالب بہت زیادہ موجود ہیں. لہٰذا یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے، ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہماری گفتگو مکمل نہ ہو اور اگلے ہفتے شاید اس سورہ کے تعارف کو ہم مکمل کر سکیں. بہرحال دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں، گفتگو ہماری جب آگے بڑھے گی تو اندازہ ہوگا. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سورہ فیل میرا تصور اور خیال یہ تھا کہ ہم شاید دو پروگراموں میں اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن ظاہراً تیسرا پروگرام ہمارا آج شروع ہو گیا ہے اور دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے. امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطالب جو ہے وہ ہم بیان کر سکیں تاکہ ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر پائیں. میں چاہتا ہوں کہ جو ناظرین آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، شاید ہمارے ساتھ اگر پچھلے پروگرام میں وہ نہیں تھے، تو ایک خلاصہ بیان کر دیا جائے سورہ فیل کا، ایک اجمالی تعارف، اور اس کے بعد پھر آج کی جو نئی گفتگو ہے ہم اس کو شروع کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری خوش نصیبی ہے کہ آپ اور آپ کے دوستوں اور احباب اور اس مبارک چینل سحر ٹی وی کے ذریعے ہم قرآن معارف کو پیش کر رہے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک توفیق الہی ہے کہ اس نے اپنی مقدس کتاب کے تعارف کے لیے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے. یوں اس کا ہر حال میں شکر گزار ہے. یعنی اس لائن میں آنا ہی معارف محمد و آل محمد کو سیکھنا اور اس کو نشر کرنا، اس پر جتنی بھی اس توفیق پر اور پروردگار کے اس لطف و کرم پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. علماء کے، فضلاء کے اور صاحبان علم کے جو فضائل اور مناقب کتابوں میں درج ہیں، حالانکہ نہ ہم عالم ہیں نہ ہم ایک معمولی طالب علم بھی نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ آپ کے اس خوش آمدید کے جواب کے طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں، نہ اس قابل نہیں ہے، لیکن یہ لطف خدا ہے، فضل پروردگار ہے، نگاہ معصومین ہے، اور اس سحر ٹی وی ایک ہی بندہ حقیر کے ساتھ ایک ذرہ نوازی ہے. بہرحال میں کیا میں مطالب بیان کر سکوں گا.
بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ کی انکساری ہے، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ آپ کے علم میں پروردگار عالم دن دنیا اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین.
جی، آپ نے جو سوال کیا سورہ خلاصے کے تھا، دیکھیے گزشتہ یعنی بحثوں میں جو دو میٹنگیں، دو جلسات اور دو پروگرام ہمارے گزر چکے ہیں، یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں، اور بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ قرآن کریم کی جو اس وقت ترتیب ہے اس کے لحاظ سے کل قرآن کریم میں جو سورہ ہیں 114 اور یہ 105واں سورہ ہے، اور بہت مختصر سی 5 اس میں آیات مبارکہ ہیں، اور قرآن مجید کے نازل ہونے والے سوروں میں ابتدائی سوروں میں ہے، سورہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے. حضور اکرم کی جو دو پارٹ میں زندگی ہے، دو حصوں میں جو زندگی ہے، ہجرت سے قبل کے 13 برس اور ہجرت کے بعد کے 10 برس، جو سورے اس زندگی میں نازل ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ کی زندگی، وہ مکی کہلاتے ہیں وہ آیتیں اور سورے، اور جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے ہیں سورے اور آیتیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. تو بعثت اور نبوت کے اظہار کے بعد ابتدائی سورہ میں سورہ کافرون کے بعد یہ سورہ نازل ہوتا ہے. اس کے پڑھنے کی تلاوت کا ثواب بھی ہم نے ذکر کیا ہے. خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جو اپنی واجب نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا، پروردگار اس کو نماز گزاروں میں شمار کرے گا، اور بے حساب و کتاب اس کو جنت میں داخلہ دے گا. شان نزول کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ دراصل جب پیغام رسالت عام ہوتا ہے اور کفار قریش کے اعتراضات وغیرہ ہوتے ہیں، بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے پیغامات اور بیانات اور فرمودات کو انہوں نے ایک معمولی ایک عام انسان کے گفتگو اور کلام سمجھا، اور جیسے پیغمبر گفتگو کرتے تھے تو اس کو اس انداز سے پیش کیا کہ یہ آپ کے بھتیجے جناب ابو طالب سے کہا کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر یہ بات پتہ چل گئی قیصر روم، قیصر کو اور کسرا کو اور ان بادشاہوں کو، تو اس وقت ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے اور خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ. تو یہ شان نزول تھا، نبی کریم کی خدمت میں جناب ابو طالب نے یہ بات پیش کی. تو اس کے بعد جب آپ میں یہ سورہ نازل کے اپنی تاریخ بھول گئے ہوں کہ یہ سب ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہ مختصر سا، اور پھر اس میں بہت سے اہم دروس وغیرہ ہیں. یہ
یقیناً قبلہ اس سورہ کے نزول کا جو ایک اہم ترین سبب، پچھلے ہفتے آپ نے بہت ہی مبسوط اور مفصل طریقے سے خود اس واقعے کو بیان کیا کہ جس کا اشارہ اس میں بطور مختصر
تاریخی پس پر نظر رکھنے والے اور پھر اس کی تحلیل اور تجزیہ اگر کرنے والے دیکھیں تو واقعے میں بہت سے کردار ہیں، من جملہ نبی کریم کے دادا جناب عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کے، جو خود نبی کے جد بزرگوار ہیں، ان کے ایمان اور ان کے توسل پروردگار اور توکل الہی، اور پر نبی نہ ہونے کے باوجود، پیغمبر نہ ہونے کے باوجود، بظاہر کوئی منصب الہی منسوس نہ ہونے کے باوجود، یہ بہت بڑی امداد الہی ہے.
اور آپ نے ان کی زبانی وہ اشعار جو دعا کی شکل میں تھے، شعر کے قالب میں تھے، لیکن دعائیہ کلمات تھے، پروردگار سے توسل کیا حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ نے، اس کو آپ نے پیش کیا تھا. یقیناً بہت سارے اہم واقعات اس ذیل میں آپ نے بیان فرمائے تھے، اور بہت ہی
جو اس بات کی طرف جو یعنی گفتگو یہ آئی بھی نہیں تھی، اب اس وقت میرے دماغ میں بات آئی کہ یہ بہت سے ایسے مسائل کو حل کرتا ہے اگر تاریخ کے انہیں واقعات پر نظر رکھیں، کہ ایسے نہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام توحید جو دیا تو وہاں اگر جو کفار قریش ہم کہتے ہیں سبھی کافر تھے، اللہ کو نہیں جانتے تھے نہیں پہچانتے تھے. جناب ابو طالب کے اشعار بتا رہے ہیں کہ وہ کسی اللہ کے قائل ہیں، کسی کا یعنی قرآن نے نبی کے بعثت کے بعد ہی کہا انا اول بیت وضع للناس، لیکن گویا یہ اشعار بتا رہے ہیں کہ خود عبد المطلب اس بات کا ایمان اور اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے،
بے شک
تو اپنے گھر یعنی یہ گفتگو نہیں ہے لیکن سمجھدار آدمی کے لیے اشارے کافی ہیں کہ یعنی پورا یہ خان جو تھا وہ ایک دین ابراہیمی اور دین توحیدی
پر، حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ کا جو پورا گھرانہ تھا، حضرت ابو طالب ہوئے ان کے فرزند ہیں اور حضرت ابو طالب کے دیگر
بھائی ہیں
جی، یہ تقریباً ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے کہ جو دین ابراہیمی پہ عمل کرتے تھے جی، مگر ایک دو چند ایک کے علاوہ
کہ جو بعد میں ان کے بارے میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے ہیں بھی یا نہیں،
اچھا
یہ بسوقات ایسا بھی تو جی پوری تاریخ کی ایک بحث ہے، اور بسوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کوئی نالائق بھی نکل جاتا ہے، یعنی جانتا ہے لیکن نالائق ہے۔
حضرت نوح کی مثال ہے، ان کا لڑکا جو ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا، پروردگار کے اس عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ قبلہ، اس واقعے کا اہم ترین سبب اگر آپ بیان کرنا چاہیں اس سورے کے ذیل میں کہ یہ واقعہ کیوں رونوا ہوا اصحاب،
جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا بالکل،
ہاں وہ سوال ہمارا ادھورا رہ گیا تھا، آپ نے کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا تھا اور پروگرام ختم ہو گیا تھا، کیا اہم سبب بیان کر سکتے ہیں؟
دیکھیں تھوڑا سا ہم واقعہ فیل سے پہلے جانا چاہیں، جب سبب کی بات ہے تو اصل یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ رونما کیوں ہوا۔
بے شک،
ہمیشہ سے اللہ کا نام لینے والے اور راہ مستقیم پر چلنے والے، عبادتیں کرنے والے، بس اوقات کفار کی طرف سے اور اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے راستوں میں رکاوٹ ایجاد کرنے والوں کے درمیان مزاحمت اور تصادم اور اختلافات رہتے ہیں اور ٹکراؤ کی صورتحال ہمیشہ رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اگر مخالف کو اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، اس کے ہاتھ میں قوت و طاقت ہو، تب تو وہ صحیح بات کرنے والے کا وجود بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ جب ایک میں اپنے مطلب اور یعنی مراد کی باتیں سامنے والے سے نہیں سنتا ہوں اور میرے پاس طاقت بھی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بات کا بھی اظہار نہ کریں، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ
نہ فقط بات کا اظہار بلکہ بعض اوقات تو اس کا وجود بھی اس
کو
جو ہے وہ
ظاہر ہے، بات کا اظہار کرے گا تو وجود کو ختم کر دیا جائے گا۔ میں نے یہاں نوٹ کیا ہے کہ ایک شخص تھا ذو نواس یمن میں، اور بہرحال یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کو ماننے والے، البتہ صحیح معنی میں اگر حضرت موسیٰ کو ماننے والی قوم ہے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد، کوئی بھی انسان، حضرت موسیٰ کو تو وہی ہوگا جو موسیٰ نے کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، علیہ وعلیٰ نبینا، اس پر عمل کرے تو موسیٰ کو ماننے والا ہے، لیکن اگر موسیٰ کے نام پر اپنے خواہشات پر عمل ہو تو نہ یہ یعنی موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ایسے اسلام کے نام پر اپنی خواہشات پر عمل ہو تو نہیں مسلمان ہے، مسلمان نہ حضرت عیسیٰ کسی مذہب،
نام نہاد مسلمان، نام نہاد جیسے مسلمان،
نام نہاد یہودی، نام نہاد عیسائی، ورنہ جس خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا تھا رسالت کے لیے، اگر اب وہ خدا کہتا ہے کہ موسیٰ کے بعد عیسیٰ ہے تو پوری امت کو حضرت عیسیٰ کو رسول مان لینا چاہیے، جس خدا نے پہلے حضرت آدم کو، پھر حضرت نوح کو، پھر حضرت موسیٰ کو، پھر حضرت عیسیٰ کو، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ اب ان کے بعد ہدایت کی ذمہ داری ان پر ہے، ایسے ہی نہیں بلکہ ان کے ذریعے یہ بھی بیان کیا ہو کہ میں نبی ہوں، میرے بعد فلانے والا ہے، میں نبی ہوں، میرے بعد فلانے والا ہے، اس کی علامتیں یہ ہیں، اس کی نشانیاں یہ ہیں، اس کا وطن یہ ہے، اور اس کے تو صحیح ماننے والے اگر ان کو مان رہے ہیں تو جو انہوں نے کہا ہے اس راستے پر چلیں گے، لیکن بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ زبانی ایمان ہوتا ہے، زبانی مذہب ہوتا ہے، اور مذہب تو ایک خول ہوتا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آدمی
مذہب کو وسیلہ بنایا جاتا ہے،
میں
ذرا مذہب کو استعمال کیا
ویسے لفظ میں کہیں، یعنی بہروپیہ ہے یہ، اس نے دیکھا کہ اگر مذہب کے نام پر آگے بڑھا جا سکتا ہے تو مذہبی بن گیا، اور دوسرے مذہب کے نام پر بن سکتا ہے، یعنی جہاں سے اپنا بورے اور غلط مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ حاصل کرنے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ صحیح پیغام موسوی پر چلنے والے اگر ہوتے تو یہ کبھی ٹکراؤ آتا ہی نہیں، بالکل بعین ہی یوں کر کے ہم سمجھا سکتے ہیں اپنے متین اور مومن سامعین کو کہ فرض کیجئے جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مانتا ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد امام حسن ہوں گے، وہ امام حسن کو مانے گا، انہوں نے کہا میرے بعد امام حسین ہوں گے، امام حسین کو مانے گا، اور پہلے سے بھی سلسلہ بیان شدہ ہے تو اب کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ ہم حضرت علی پہلے تو ایک پوری علوی ہو جائیں پھر ایک حسنی ہو جائیں، کہ ایک 12 فرقوں میں یوں کب بٹ سکتا ہے جب ان کے مقاصد کو نہ سمجھیں، سب اپنے اپنی ایک الگ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائیں۔ تو ایسے ہی یہودی ہو گیا ایک بادشاہ یمن کا جس کا نام ذو نواس تھا. اب اس یہودی ہونے کے بعد اس نے اپنا نام یوسف رکھا, اور یوسف رکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اب تخت ہے, حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, تو وہ اس کی خواہش ہوئی, اور یہودیوں کی خواہش یہ ہوتی ہے عمومی طور پر, یعنی بس نام نہاد, میں مذہب موسیٰ پر چلنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی خواہش ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اب جو بھی ہیں, خصوصیت کے ساتھ یہ اس زمانے کی بات, ابھی پیغمبر اسلام کا ظہور ہی نہیں ہوا, تو مسلمانوں کا ابھی وجود اس معنی میں وجود نہیں ہے, ورنہ اس معنی میں کہ یعنی اللہ کے سامنے تسلیم ہونے والے بندے ہمیشہ ہر زمانے میں موجود رہے, لیکن چونکہ ابھی پیغمبر کا زمانہ نہیں, تو نصرانیوں کا جو دور تھا, عیسائیوں وغیرہ کا,
دین ابراہیمی جو اس زمانے کا اسلام تھا اس پہ عمل کرنے والے تھے, لیکن اصطلاحی طور پر جسے آج ہم مسلمان کہتے ہیں زمانے میں نہیں تھے, اس وقت نہیں تھے.
تو ایسے ہی اس نے یہ کوشش کی کہ اب سب یہودی ہو جائیں, اب جب میری حکومت ہے, تو اس نے جو یعنی مقام نجران ہے کہ جہاں پر نصرانی رہتے تھے, عیسائی رہتے تھے, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی وہاں رہتے تھے, پھر انہیں سے نبی پاک کا یعنی مباہلہ ہوا تھا 24 ذوالحج کو آئندہ آنے والے مہینے میں, اور اس کے ساری باتیں, تو یہ اس پر انہوں نے یہ دباؤ ڈالا, زور ڈالا کہ یہ سب بھی
عیسائی ہو جائیں,
یہودی ہو جائیں,
یہودی ہو جائیں, یعنی جتنے وہاں عیسائی تھے ان پہ انہوں نے ذو نواس نے جس نے اپنا نام
ذو نواس
جس نے اپنا نام تبدیل کر کے یوسف رکھا, وہ چاہتا تھا کہ یہ سب کے سب یہودی ہو جائیں, اپنے دین کو چھوڑ دیں. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں قبلہ, اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ہمارا پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سورہ فیل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ابھی وقفے کا ٹائم نہیں ہوا ہے, لہٰذا ہم قبلہ بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جی
تو جناب اس وہ جو ہو جاتا ہے یہودی, تو وہ پھر کہتا ہے کہ سب ہو جائیں. اس نے نتیجتاً جب اپنے مذہب ظاہر حضرت عیسیٰ جو شریعت لے کر آئے ہیں ان کی شریعت پر عمل کرنے والے عمل نہیں مانتے, تو وہ ان کو قتل و غارت کر دیتا ہے, باقاعدہ وہ جلاتا ہے, یعنی آگ کی بھٹیاں بناتا ہے, اور یعنی خندق ہوتا ہے اس میں آگ جلاتا ہے, اور کبھی زندہ لوگوں یعنی تلوار کے ذریعے, نیزوں کے ذریعے, آگ کے جلانے کے ذریعے ظلم و ستم کرنے کے بعد بہت سے عیسائی اور نصرانیوں کا وہ خون بہا دیتا ہے, اور تاریخ نے لکھا ہے کہ بظاہر ان کی تعداد 20,000 تک پہنچی جو اس نے قتل و غارت کری کی ہے. خود قرآن کریم قرآن کریم نے بھی اس واقعے کا تذکرہ سورہ بروج میں کیا, پچھلے جلسے میں نے ذکر کیا تھا
اصحاب اخدود
کے نام سے. یہ اور بات ہے کہ چونکہ مختلف خطہ ارض پر اس طرح کے مظالم ہوئے ہیں, تو مفسرین نے مختلف جگہوں کی اس بارے میں وضاحت کی ہے کہ مثلا یہ فلاں جگہ کا واقعہ ہے, فلاں جگہ کا واقعہ ہے, فلاں جگہ کا واقعہ ہے, تو مختلف من جملہ اس میں سے ایک اصحاب نجران بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تذکرہ ہے کہ ہمیشہ اہل مذہب پر ظلم و ستم ہوتا رہا ہے. نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انہی مظلوم اور ظلم کا شکار افراد میں سے ایک شخص ہے جس کا نام دوست تاریخ نے لکھا, دال واسین, اور وہ بچ کے قیصر روم کے پاس چلا جاتا ہے. جو اس کا شکار ہوتے ہیں وہ عیسائی ہوتے ہیں, بچ کے جانے والا بھی عیسائی ہوتا ہے, قیصر روم بھی مذہب عیسائیت پر ہوتا ہے. یعنی یمن کا فاصلہ روم سے کافی دور ہوتا ہے, تو وہ تو آج کا تو دور نہیں ہے کہ اپنے بڑے علاقے خلیج کے علاقے میں یہاں رکھ دو, پھر خود کروڑوں میل دور رہو,
ہزاروں میل دور, بالکل. اور یا مثلا جنگی جہازوں کے ذریعے جو ہے وہ حملہ کر میزائلوں کو,
ہاں, تو قیصر روم خود تو نہیں آ سکتا تھا, لیکن ظاہر ہے اس نے سوچا یہ کام کس کے ذریعے کیا جائے, تو اپنا قاصد بھیجا, اور قاصد بھی اسی کو بنا کر بھیجا, اور بھیجا اس نے نجاشی کے پاس, حبش کا جو بادشاہ, اور جس نجاشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے مسلمانوں کو پناہ دی تھی, بظاہر اس کا دادا, اس کا دادا تھا, اس کے پاس بھیجا قیصر روم نے قاصد, اور پوری داستان بتائی, کہا کہ تم ان لوگوں کا بدلہ لو اس سے, یمن کے بادشاہ سے, ذو نواس سے. تو اب رہا یہ نجاشی جو ہے وہ ایک شخص بنام اریات.
قبلہ یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے, انشاءاللہ پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے, جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ فیل کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
سورہ فیل مکی سورہ اور پانچ آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ ایک تاریخی واقعے کی یاد دلاتا ہے جب شاہ حبش کا نائب ابرہہ نے عرب دنیا پر اپنا مذہبی اور تجارتی تسلط قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ لشکر والے جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچ گئے تو بہت سے پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور اس لشکر پر ایسے سنگریزوں کی بارش کر دی جن سے لشکر والوں کے جسم گلنا شروع ہوئے۔ ابرہہ بھی پرندوں کے حملے سے مر گیا۔ یہ واقعہ سرکار رسالت مآب کی ولادت کے سال پیش آیا، اور اس حوالے سے بعض محققین کی رائے بھی ہے کہ اس حادثے اور اس ولادت باسعادت کے درمیان گہرا ربط ہے۔ یہ اتنا عظیم واقعہ تھا کہ تاریخ عرب نے اس سال کو عام الفیل کا نام دیا اور اپنی سال و ماہ کا آغاز اس سال سے کیا، جس طرح مسلمانوں کے سال کا آغاز ہجرت رسالت مآب سے ہوتا ہے۔ یہ سورہ اور اس کے ذیل میں یہ واقعہ مغرور اور بے لگام کفار کے لیے ایک عبرت آموز سبق ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے ان کی طاقت ہیچ ہے۔ وہ پروردگار جس نے پرندوں اور ان کے چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کے ذریعے ہاتھیوں کو تہس نہس کیا، اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ان جیسے معمولی چیزوں کے ذریعے ہاتھی سے بھی طاقتور ترقی یافتہ سپر پاور کو زیر و زبر کر دے۔ اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص واجب نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کرے قیامت کے دن پہاڑ اور زمین اس کی نماز کی گواہی دیں گے، اور منادی بھی ندا دے گا اس کے نماز گزار ہونے کی تصدیق کرے گا اور حکم دے گا اسے بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں داخل کر دیا جائے۔ منادی کی آواز ہوگی، یہ میرا پسندیدہ شخص ہے، اور اس کا عمل بھی پسندیدہ عمل ہے۔ یہ فضیلت اس شخص کی ہے جو سورہ فیل کی تلاوت کے ساتھ ساتھ غرور اور تکبر جیسی بری صفات سے اپنے آپ کو پاک کرے اور خدا کی اطاعت میں قدم اٹھائے۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور سورہ فیل کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ جی قبلہ نقوی صاحب، تو یہ جو افراد قتل ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک شخص جاتا ہے روم کے بادشاہ کے پاس، قیصر کے پاس، اور وہاں سے کسرا کے پاس، یا قیصر جو روم قیصر، کا قیصر کے پاس،
کسرا یعنی فارس کے پاس،
فارس کا بادشاہ تھا۔ تو پھر اسی شخص کو وہ نجاشی کے پاس بھیجتا ہے اپنا قاصد بنا کے کہ ان کا بدلہ لیا جائے،
ان کا بدلہ لیا جائے۔ تو ایسی صورت میں نجاشی 70,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر، عظیم لشکر، اریات نامی سپہ سالار کے یا کمانڈر اس کی نگرانی میں بھیج دیتا ہے یمن کہ اس کو سارا بدلہ لیا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ فوج آتی ہے، یمن پہ حملہ کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یمن بھی حبش کا ایک صوبہ بن جاتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ اریات نامی جو شخص ہوتا ہے، قائد، کمانڈر، اور یعنی اس سے پہلے
جنرل تھا
اس وقت، اس کے فوجیوں میں، اس کے تحت کام کرنے والوں میں ایک شخص ہوتا ہے ابرہت الاشرم۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بغاوت کرتا ہے اس کے برخلاف،
اچھا،
اریات کے بعد، اور نتیجے میں خود اس کو مار کے اریات کو یہ وہاں پر حاکم ہو جاتا ہے۔
صحیح،
ابرہت الاشرم یمن کا گویا بن جاتا ہے بادشاہ۔ اور جب بادشاہ بن جاتا ہے تو یہ بات جب نجاشی کو خبر ہوتی ہے تو نجاشی کو بڑا غصہ آتا ہے، اور پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر تیار ہوتا ہے اس پر کہ اب اس کو، اس کا کام ختم کیا جائے۔
جی،
تو ابرہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اگر وہاں سے حملہ ہوتا ہے اور فوج آتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اس کی حکومت، گورنمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو لکھا ہے تاریخ نے کہ اس نے اپنے سر کے بال منڈوائے اور یمن کی مٹی میں مخلوط کروایا, اس کے پاس بھیجے. یعنی اس طریقے کا گڑگڑاتا ہے اس کے سامنے کہ بھائی تمہارے لیے جیسا ریاض تھا ایسی, یعنی میں ہوں,
میری بادشاہت کو,
میری بادشاہت یعنی تمہارے مقابلے پہ نہیں ہے, یعنی میں گویا تمہارا ہی ایک نمائندہ ہوں اور تمہارے تحت میں رہ کے کام کروں گا. اس کی اس بات کو مان لیتا ہے اور پھر گویا یہ ابراہ وہاں پر مقیم ہو جاتا ہے اور نجاشی کی بھی حمایت اس کو حاصل ہو جاتی ہے.
صحیح.
جب اس کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں تو اسی حسن خدمت کے طور پر, چونکہ یعنی حبشہ کا بھی جو بادشاہ ہے نجاشی وہ بھی عیسائی ہے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک بہت مرصع مرقع ایک بہترین قیمتی قیمتی پتھروں کے ساتھ, زر و جواہرات کے ساتھ, سونے چاندی استعمال کرنے کے ساتھ وہ ایک بہترین عبادت خانہ بناتا ہے, گرجا گھر بناتا ہے
وہیں یمن میں,
یمن میں بناتا ہے. لیکن بنا تو لیتا ہے, اس کا ایسا کوئی خاص استقبال نہیں ہوتا ہے. تو مختلف ممالک میں اور مختلف قبیلوں کو, مختلف لوگوں کے پاس وہ مبلغین کی جماعتیں بھی بھیجتا ہے, سب کو گویا اس بات پر آمادہ کرے کہ بھائی یہاں پر آ کے عبادتیں کیا کریں اور ساری چیزیں کرتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ بھائی
یعنی اس کو مرکزی حیثیت دینا چاہتا,
دینے کی کوشش کرتا ہے.
صحیح.
لیکن بظاہر ایک سادہ سا اور بہت زیادہ کوئی اس میں یعنی کوئی چیز نہیں خانہ کعبہ, لوگوں کے دل اس کی طرف جھکے میں سب اپنی عبادتیں, کفار و مشرکین بھی اپنی عبادتیں اور طواف وغیرہ سب وہیں کیا کرتے تھے. یعنی خود نبی پاک کی رسالت جب آپ نے اعلان کی تب بھی کفار و مشرکین بھی وہاں جا کے عبادتیں کیا کرتے تھے. تو اپنی معنوی ریاضتیں اور عبادتیں کا ملجا و ماوا اور مرکز کعبہ تھا, اس کے اس اتنے اچھے اور بہترین بنائے ہوئے عبادت خانے کے باوجود کوئی آتا نہیں تھا, کچھ ہوتا نہیں. بلکہ جب وہ اپنے مبلغین بھیجنا شروع کرتا ہے, میں نے سربستہ الفاظ میں بات کی, بس اوقات آدمی ان سب کاموں کے لیے جیسے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطالب کچھ نہیں ہے, محتوی کچھ نہیں ہے, معنویت کچھ نہیں ہے آپ کے پیغام میں, لیکن آپ پیسے کے بوتے پر اور لوگوں کی ضرورتوں کے پیش نظر لوگوں کو اپنے دین, اپنے مذہب اور اپنے فرقے اور اپنے مطالب کی طرف اگر بلاتے ہیں, جیسے عام دنیا میں
بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے,
کرنے پر مصروف ہے. جب نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے, البتہ کوئی میری تحقیقی نظر نہیں اور بہت زیادہ میں اس کو یعنی تسلیم بھی نہیں کرتا ہوں, لیکن ممکن بھی ہے, کوئی وعید بھی نہیں ہے کہ یہ جو پھر وہاں کے بعض مکہ کے لوگ ہوتے ہیں, ظاہر ہے کفار و مشرکین اور دین یہودی پہ, دین ابراہیم پہ چلنے والے ہر قسم کے لوگ مکہ میں مکہ کو احترام کرتے ہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ زیادہ ہی کچھ وہ کر رہا ہے تو وہاں پر جانے کے بعد اس کے گرجا گھر کی گویا کسی نے بے حرمتی بھی کی, مثلا کسی نے وہاں جا کر یعنی
ضد میں آ کے,
ضد میں آنے کے بعد مثلا اس کی بے حرمتی کی.
صحیح.
ایسا عمل انجام دیا کہ جو میں کہنا بھی اس کے لفظ ڈھونڈ رہا ہوں مناسب, مثلا بعض مفسرین نے لکھا مثلا کسی نے پیشاب کر دیا, کسی نے وہاں پخانہ کر دیا, یا بعض نے لکھا کہیں تھوڑی کہیں کسی جگہ آگ جلا دی وہاں پر, کہ بہرحال انہوں نے کچھ کر تو سکتے نہیں, اس کے اس اقدام کی وجہ سے وہ بے حرمتی بھی کی. یہ بھی ممکن ہے ہو, لیکن اصل وجہ کوئی کہ انہوں نے بے حرمتی کر دی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آیا نہیں, بلکہ اس کو یہی تھا کہ میں نے اتنا سب کچھ سرمایہ خرچ کیا ہے اور پھر بھی
اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا,
مرکزیت نہیں ہے. تو وہ جگہ جس کی وجہ سے اس کو مرکزیت حاصل نہیں ہو رہی ہے, ہم یہ کام کر سکتے ہیں. پھر پچھلے جلسے میں ہم نے گزارش کیا ہی کہ پھر جب وہ اقدام کرتا ہے پوری ساز و سامان کے ساتھ, 70,000 کی فوج کے ساتھ اور ہاتھی گھوڑے لشکر اور تلوار ساز و سامان پورے بڑے جنگی پیمانے پر آتا ہے, اور پھر خداوند عالم نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کے سامنے ہے اور اس کو ہم بیان کر چکے ہیں. تو یہ اصل سبب ہوتا ہے کہ مکے کو وہ ڈھانے کی فکر کرے اور مکے کو منہدم کرے اور مکے کی اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کے بعد اس کی مرکزی حیثیت کو ختم کرے, لیکن پروردگار اس کا گھر ہے, اس نے اس کی بہترین اور خوب اچھی طریقے سے اس کی حفاظت کی.
بے شک قبلہ آج کے دور میں بھی بالکل ایسا دیکھنے میں آتا ہے, بلکہ مشاہدہ کر رہے ہیں آپ سب, بالخصوص آپ کا مطالعہ اس حوالے سے یقیناً بہت وسیع ہے, کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں اسلام کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے ابراہ جیسے اقدامات جو ہیں وہ ایسی طاقتیں انجام دیتی ہیں, اس طرح کے کام کہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے مختلف غلط قسم کے, حالا اس وقت خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے, آج اسلام کی مرکزیت کو, اس مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے مختلف غلط قسم کے فرقے بنا کر بھی بعض اوقات جو ہے استعمار مسلمانوں میں دراریں ڈالنا چاہتا ہے، اختلاف ڈالنا چاہتا ہے ان کے نظریات کے حوالے سے، اور ایسا
بالکل یہ یعنی عالمی پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوشش ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، برتری اسلام ہی کو انشاءاللہ حاصل ہونی ہے، اور کوئی بھی سنجیدگی سے جب اسلامی معارف پر غور کرے گا اور اس کے مطالب کو پڑھے گا تو یقیناً وہ اسلام پر ایمان بھی لے کر آئے گا۔ آپ کے کہنے کے بعد ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، جب آپ اسلام کو ایک معمولی مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یعنی تو غیر مذہب کا آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اس لیے زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک مختصر سی بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں سوچنے کے لیے، لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے۔ بہت ربط بھی دیتے ہیں مسلمان اور اسلامی مفکرین اور محققین اور اہل تالیف و تصنیف، یہ ربط بھی دیتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو کس سن میں ہوتی ہے؟ ایکم الفیل۔
بالکل
اس کو بھی ربط دیتے ہیں، یعنی جس سال یہ واقعہ پیش ہوا ہے نبی کریم، اس سال خود نبی کریم کی ولادت کے ساتھ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آتش کدائے فارس خاموش ہو جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے یعنی قصرے کسرا کے 14 انگورے ٹوٹ کے گرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ اور وہ
دریائے ساوا جو ہے
یا یوں بھی ذکر کیا جا دریائے ساوا، یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے سے دودھ نوش فرماتے ہیں تو ایک پستان میں دودھ ہوتا ہے جو ان کے بچہ، اور دوسرا خشک ہوتا ہے، نبی کی برکت سے اس میں شیر آ جاتا وغیرہ۔ سب مجھے ان تمام باتوں پر گفتگو نہیں ہے، نہ حقائق ہیں نہیں ہیں ہوتا ہے نہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے اور بہت ساری کتابوں میں، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے لمحہ فکریہ، اگر یہ نبی اور نبی غور کیجیے گا 14 یعنی 40 سال کے بعد ہوں گے نا، پہلے تھے ہی نہیں، پہلے نبوت کا تصور ہی نہیں تھا، بس 40 سال کی جب زندگی گزارے اب اللہ نے بنا دیا ہے، اور پچھلی زندگی میں گویا نگاہ قدرت میں منتخب نہیں ہے، تو یہ سب اس سب کی کیا توجہ کریں گے؟
بے شک
کیا یعنی سوچے آدمی،
بالکل
یعنی گویا بالکل یوں کر کے نبی کی ذات کو یوں کر کے پیش کر دیا گیا کہ گویا ایک شخص ہے زندگی گزار رہا ہے 40 سال تک اس کا حسن عمل ہے، اب خدا نے یک یک اس کو نبی سینہ چاک کیا اور وہ کیا اور یہ کیا ساری چیزیں کی اور نبی بنا دیا، یعنی گزشتہ زندگی، جبکہ نبی نے کیا کہا اول ما خلق اللہ نوری،
پیغمبر صادق و امین مشہور اس زمانے میں
نہیں، ہماری مراد یہ ہے کہ نبی ایسا نہیں کہ 40 سال کے بعد نبی بنے، بلکہ پہلی مخلوق نبی ہیں، یعنی سب سے پہلی مخلوق نور نوری مخلوق ہے، اور یعنی باقاعدہ پروگرام الہی میں یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو بھی پہلے نبی بنایا، بھیجنے کے بعد ان کو بھیجنا ہے، یعنی سب خدا کی ایک سوچی سمجھی پروگرامنگ و برنامہ ریزی کے ساتھ نظام کائنات اور نظام الہی آگے چل رہا ہے، اور آپ ایک تصادفی اور ایک گویا بالکل ایکسیڈنٹل بات کہ بس ایسا ہوتا چلا گیا اور ہو گیا اور ساری چیزیں، جب اس انداز سے اسلام کو تو وہ پیغام نہیں جائے گا، لیکن جیسے خداوند عالم نے جو تعارف ہمارے نبی پاک کا کروایا، یہ بات اسی واقعے کے
واقعہ سورہ فیل بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی آمد سے پہلے یہ خود ایک نبوت کے لیے زمینہ ہموار کر
کی جا رہی ہے، تو مسلمان اگر پیغمبر اسلام کو خود پیغمبر کے آئینے میں اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے یعنی گویا محدودیت کے ساتھ تعارف حاصل کرے گا، نبی پاک کے بارے میں کہہ رہا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی خواہش سے گفتگو ہی نہیں کرتے، ان کا نطق بھی وحی الہی کے ساتھ ہوتا ہے، تو آدمی کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ نبی نے اس کی زندگی دو لحاظ سے ہو جاتی ہے؟
قبلہ یہاں پہ پھر ایک دفعہ بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم ایک اہم سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ فیل کا بیک گراؤنڈ آپ نے بیان فرمایا بہت مفصل اور بہت ڈیپ میں جا کے، اور اس کے اندر جو اہم تربیتی نکات ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا سبق ہے، کیا درس ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور یہ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ فیل کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی سرسوی صاحب موجود ہیں جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
خدا مقام ہے جس پر خدا کون مقام ہے ربان ہے، دنیا و آخرت میں وہی کا ہر شے اسی کے کرم کے حصار میں ہر شے آسان ہے سارے جہان کا وہی روزی رسان ہے، سوچوں تو۔
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ فیل کے تعارف کے ساتھ پروگرام پیام رحمان میں ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ قبلہ ٹائم بہت محدود ہے، صرف چار منٹ رہتے ہیں اس پروگرام کے ختم ہونے میں۔ اس واقعے سے امت مسلمہ کے لیے کیا جو ہے وہ درس ہے؟
جی واقعے سے، اس سورے سے
اور اس سورے کا بیک گراؤنڈ
وہ بھی ایک درس رکھتا ہے کہ واقعے کا جو ہم ایک اہم درس لے سکتے ہیں وہ یہ کہ ہر حال میں اللہ کی مدد اس کے نام لینے والوں کے ساتھ اور شامل حال ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ مدد کا تقاضا خدا سے آدمی کرے اور پھر خدا کی مدد پر اس کا ایمان اور اعتقاد ہو، اور وہ کسی بھی شکل میں مدد ہو سکتی ہے، بس اوقات خود ہمارے اور آپ کے دماغ میں پروگرام دے کر بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں قوت دے کر بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے فکر و شعور میں بالندگی دے کے بھی ہو سکتی ہے، اور بس اوقات اس سے علاوہ دوسری چیزوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی ہوا بھیج دے اس کے ذریعے مدد ہو جائے، فرشتے نازل کر دے، ابابیل نازل کر دے، کسی بھی جہت سے وہ اپنے مومن بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے حکم خدا کیا ہے،
بے شک
اللہ سے ہی نہ کہے کہ ایسا کر، اللہ سے کہنے کے بعد یہ کہ
میری ذمہ داری کیا ہے,
ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس اوقات قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو متوجہ کیا خدا نے کہ ان سے آپ کہتے ہیں کہ مقاتلہ کریں, مقاتلہ کیوں نہیں کرتے, جبکہ اسی مقاتلے میں ان کے لیے خیر ہے. دشمن تمہارے اوپر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے, تم سمٹتے چلے جاؤ تو اپنی جان بچانے کے لیے نتیجہ کیا ہوگا؟ مار کے چلا جائے گا, جس چیز سے بچنا چاہ رہا ہو وہی ہو جائے گا. لیکن ذرا گھر سے باہر نکل کے ایک شیر کی طرح باہر آ کے تو دیکھو, نصرت الہی پہ توکل و بھروسہ کر کے تو دیکھو وہ بلا تم سے ٹل جائے گی. تو اللہ کا کیا فرمان ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ ایک عام پیغام ہے عام مسلمانوں کے لیے کہ اس نے یاد دہانی کرائی ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی مدد کے لیے فی الحال تمہارے پاس کوئی منسوب, یعنی منسوب اللہ کی طرف سے نبی ہو, منسوس اس کی طرف سے امام ہو, بالکل تمہاری دسترس میں نہیں. اگر تمہارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے, یہ جتنے بھی پیغمبر, رسول, امام یا نبی ہیں, یہ سب ظاہری پیغمبر ہیں جو قدرت نے انسان پر احسان کرنے کے لیے نازل کیا اور بھیجا اپنی طرف سے. ہر انسان کے ساتھ بھی ایک رسول اور ایک پیغمبر خدا نے دیا, وہ ہے عقل, فکر, تدبر. اس کے ذریعے آدمی اللہ کے احکام کو حاصل کر سکتا ہے اپنے راستے
اور اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے. اور قبلہ یہاں پہ جملے اس گفتگو کے آخر میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا انقلاب سے پہلے, جب انقلاب اسلامی ایران جو ہے رونما ہوا بھی نہیں تھا, کہ یہ جو اتنا جو کام کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کامیاب ہونا, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے, ہمیں نتیجے کا انتظار نہیں کرنا. ہمیں
ہمارے لیے ہمارے خدا نے ایک حکم دیا ہے, عین ممکن ہے اس کے نتیجے میں ہمیں شہادت ملنے والی ہو, عین ممکن ہے اس نتیجے میں ہمیں ایک عمر نو ملنے والی ہو. نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں اچھا نتیجے
نتیجے کا ہمیں انتظار نہیں. تو ناظرین, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.